बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहस इस बात पे की है
कि आइमाए मुस्तहिदीन का किताब सुन्नत के साथ इत्तेबार कैसे बनता है। एक चीज लाख नाजिल कर दी और अल्लाह ताला ने इजमालन एक हुक्म दे दिया कुरान में कि ये काम करो। अब हुक्म कैसे पूरा किया जाए और उस हुक्म का मुखालिफ क्या है और कौन सी चीज उस हुक्म को तोड़ देती है, अब ये तफसीलात सारी कुरान बयान नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कहकर सलाह नमाज कायम करो, एक जगह फरमा दिया कि फसल से गुजरतेगा अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़। नमाज का पढ़ना और नमाज का कायम करना दोनों में फर्क है। एक आदमी नमाज को कायम करना चाहता है, एहतमाम करता है, मस्जिद जाता है, जमात से नमाज पढ़ता है, ये सब चीजें उस नमाज के प्रयाम में आती हैं। और एक आदमी खड़े होके घर में दो रकअतें दो नफल पढ़ लेता है, ये नमाज पढ़ ली उसने। अब नमाज के लिए क्या शराइत है, उसने कुरान एक चीज बयान करता है, वो कहता है कि ला तक्रबु सलाह वा अंतुम सुकारा, नमाज करीब मत जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। इसी से मिलती जुलती बात ने फरमाई कि तुम पे शदीद गलबा और नींद का नमाज शुरू कर दी और अचानक नींद का गलबा शुरू हो गया तो नमाज को मुख्तसर करके पूरी कर ले। फरमाया ऐसे ना हो कि तुम इस हालत में नमाज पढ़ो और अपने आप को बदवाएं कहीं देते थे। आपके मुखालफत अरब सहाबे के नाम से अल्लाह जानते थे अरबी और सूरह और दुरूद शरीफ के बाद सलाम से पहले जो वक्फा है इसमें दुआ मांगनी है। तो अब कोई आदमी दुआ को भी जाए पर दुआ मांगे तो मना करना दिया कि देखो बस मुख्तसर नमाज करो खत्म। कुरान ने एक चीज बयान कर दी कि अगर तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के लिए न जाओ। अब हुआ ये कि कुरान का जो भी हुक्म इजमालन बयान हुआ है उसकी तफसीर और तशरी आगे कैसे होगी। कुरान कई जगह पे आम तौर पे अक्सर व बेशतर एक चीज बस हुक्म दे देता है, उसकी तफसीलात नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया कि आप जका जकात दो, जकात कितनी दें, किस चीज पे दें, अच्छा सोने पे दो, अच्छा सोना कौन सा जो घर में इस्तेमाल होता है, इस सोने में भी जकात आएगी या नहीं आएगी, कुरान कुछ नहीं कहता। कुरान कहता है कि सोने पे जकात दे दो तो किधर है कुरान में, कुरान तो सिर्फ ये कहता है कि जकात दो, सोना कितना हो तो जकात दी जाएगी और कितनी मुद्दत तक किसी आदमी के पास पड़ा रहे फिर जाकर जकात उसको वाजिब आएगी। शाहसाब रहमतुल्लाह कहते हैं यहाँ पहुंच के हुक्म अपनी तशरीह के लिए पहले दर्जे में खुद कुरान ही अपने एक हुक्म को दूसरी जगह पर खोदे तो ये एहतियात है। फिर कुरान एक हुक्म को मतलब कुरान ने ये कह दिया कि रोजा रखा मनशाही अमीन को मुशाहर फल सुन, तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे चाहिए कि रोजा रखे। अब कब तक रोजा रखना है, قرآن کہتا ہے سنو آتی اس سیام کے لندائی اور روزے کو پورا کرو رات تک. کب سے کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کلو اور کھاؤ اور شربو اور پیو حتی تبین لکم الابیض من الخیط الاسود, جہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو. صبح صادق تب ہوتی ہے, دنیا میں کوئی آدمی ایگزیکٹ اس وقت پہ نہیں چھوڑ سکتا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا انہیں پتا چل سکتا تھا, باقی دنیا میں کسی کو نہیں پتا چل سکتا. مسئلہ ہوتا کیا ہے کہ صبح صادق میں ایک دم سے ایک لائن آتی ہے, صبح بازی میں بھی ہوتا ہے کوئی کرپ اس کا اسے چھوڑیے, چار بج کر بیس منٹ اور دس سیکنڈ پہ فرض کر لیجیے کہ صبح صادق ہوتی ہے, تو دسواں سیکنڈ جو ہے نا اس کو ایک دم سے صبح صادق آ جائے. اب جس آدمی کی اتنی نظر ہے, جس آدمی کے پاس سیکنڈ کا بھی اعتبار ہے, پھر تو مائکرو سیکنڈ بھی چل پڑے, جو یہ کہہ رہے کہ اس وقت صبح صادق ہوتی ہے, محتاط آدمی کہے گا چار بج کے انیس منٹ پہ روزہ چھوڑ دو, بیسویں منٹ میں کسی بھی وقت ہو جائے گی ختم کر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا علم بھی دیا تھا اور وڑی کا معاملہ تھا, اور آپ ٹھیک صبح صادق جس لمحے میں ہوتی تھی اس لمحے سے پہلے تک اجازت دے دیتے تھے کھانے کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی صبح صادق کا ہوتا تھا چھبا دیتے تھے, اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز فوراً پڑھتے تھے, تو آدمی نے پوچھا کہ آپ کی سحری اور فجر کی نماز میں کتنا وقفہ ہوتا تھا, تو انہوں نے کہا یہی تیس چالیس آیتیں پڑھ لو, پچاس آیتیں پڑھ لو, بس اتنا ہوتا اور کیا ہوتا. پچاس آیتیں پڑھے تو کوئی آدمی قرآن کی پانچ چھ منٹ لگ جائیں گے, تو گویا جو ہی سحری ختم ہوئی وضو کیا نماز ہوگی. اب صبح صادق کا اتنا کریکٹ اور ایکوریٹ وقت, یا تو پھر مشینیں بتاتی ہیں کہ وہ آدمی مشینوں پہ دیکھے, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بتا دیتے تھے. قرآن خود ایک حکم کی دوسری جگہ پر تشریح کر لیتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد تشریحات کے لیے دیکھنا پڑتا ہے حدیث کو, اور ترجیح بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن نے جس کتب کا اجمال بیان کیا ہے اسے جا کر تشریح میں دیکھ لیا جائے کہ حدیث کیسے کہتی ہے. اور قرآن اور حدیث کے درمیان حنفی فقہا ایک اور چیز بھی لاتے ہیں, اور علامہ عبدالعلی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسلم الصدوق کی شرح طواف الوجود میں اس پر بحث کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو وحی منسوخ ہو گئی ہے اس وحی کو ترجیح دی جائے حدیث پہ. سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھا جائے قانون کے لیے, پھر وہ احادیث وہ آیات دیکھی جائے جو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر لی, اگر اس سے کوئی رہنمائی مل سکتی ہے تو بہرحال کسی زمانے میں وہ بڑی گئی تھی. اگر وہ آیات ٹکراتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے یا قرآن کے کسی اور حکم سے, پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. ورنہ ہم کہتے ہیں اس کو دیکھا جائے قرآن کے اس خلافات کو دیکھا جائے کہ کون سی قرآن کہاں پر ہے, کس طرح سے اس کے ساتھ ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے پھر حکم جاری کیا جائے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام, ان کا آنا نہ آنا قرب قیامت میں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ایک مومن آدمی اس کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے آئیں گے, اور احادیث اتنی متواتر اس پہ ملتی ہیں, اتنی متواتر ملتی ہیں کہ دو سو کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی احادیث بیان کرتے ہیں. لیکن ہمارے خود حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بیان نہ بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, اور عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کا علم ہے. یہ علم آپ دیکھیے عین لام میم کر کے لکھا جاتا ہے, علم بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے, تو اور تو ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے, صرف زبر اور پیشگی کے فرق. विष्णु जो है हर दुकान में पास रहते हैं, एक ही तरह लिखे जाते हैं, बोलने से पता चलता है इल्म और अलम। अलम कहते हैं झंडे, वो कहते हैं कुरान की एक और किरात क्या है, वो अन्नहु लअलम बिस्सा, और फिर ईसा अलैहि सलातो सलाम क़यामत का झंडा है, झंडा खबर देता है कि वहां पर क्या हो रहा है, झंडा खबर देता है कि कोई कौम जा रही है, झंडा खबर देता है कि और झंडा खबर देता है कि किसी मुल्क की अलामत है, जिसका मतलब ये हुआ कि सैयदना मसीह अलैहि सलातो सलाम क़यामत की अलामत है, क़यामत का झंडा है, तो वो अकीदे को इस तरीके से भी साबित करते हैं। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज भी शाह साहब से बयान किया है, वो कहते हैं कि हदीस है और कुरान एक हुक्म देता है, लेकिन जब तक हदीस में उसकी तशरीहात मौजूद हैं और हदीस भी किस दर्जे की आला दर्जे की है, तो हमें राय का कोई इख्तियार नहीं है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया, बात हजरत कुरान कहता है ये नमाज पढ़ो। अब कोई आदमी कहता है कुरान खोलो नमाज कैसे पढ़नी है, तो कहते हैं तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कैसे नमाज पढ़ते थे, वो हदीस से भी साबित हो जाएगा और तामुल से भी साबित हो जाएगा। ये चौथी चीज आ गई, कुरान फिर कुरान की किरातें फिर हदीस, और हदीस के साथ साथ तामुल। तामुल का मतलब ये है कि हमसे पिछली नस्ल ने नमाज पढ़ी, उससे होते होते आप ऊपर चले जाए तो कर्म अव्वल से लेके अब तक हर जमाने लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का दौर ऐसा नहीं था कि फौरी तौर पर खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, एक आदमी मिस्र में है, काफी शाम में है, काफी अल्जायर में है, पता नहीं जिंदगी में दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक दिन सुनला सब का आपको देखा, ईमान किया, चला गया, और वो फिर 15 साल 20 साल बाद आया, इंतकाल फरमा गए थे। एक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, एक ने किस हाल में देखा है। अब हर आदमी वो अमल कर रहा है जो उसने देखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अमल बाद में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मसलन हजरत रजी अल्लाह अन्हु ने हिजरतें की, ने पहली हिजरत की जब मक्का मुकर्मा में मजालिम बढ़ गए, बहुत शदीद जुल्म शुरू हो गए और लोगों को अंगारों पर लेटाना, मारना, ये सब कुछ हो गया। तो उसके मुकद रजी अल्लाह ने कहा अल्लाह की रसूल इजाजत दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ हिजरत कर जाओ। और आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, आपने कहा एक भविष्य की जमीन है, मैंने सुना है कि यहां हुकूमत इंसाफ करती है, हिजरत कर लो। इजाजत की बुनियाद मक्का मुकर्मा के मजालिम के खिलाफ इंसाफ का मुआशरा होना, इस मुआशरे में इंसाफ मिल जाता है, आदमी वहां हिजरत कर जाए। बस तो वक़्त रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत के लिए निकले, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु निकले, फलां निकला, फलां निकला। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे जब कहिए वहां किया, बस तो वक़्त रज़ी अल्लाह अन्हु निकले निकले यहाँ पर हिजरत के लिए, मक्का मुकर्रमा के लिए आप पहुंचे, फिर काम भी मिल गया, सारा सामान लगा हुआ है जा रहे। तो इब्ने गज़ना उसने कहा कि वक्त जब जा रहे उनका हिजरत कर रहे, कहीं शायद छोड़ रहे कहा अपना छोड़ रहे, तुमने कोई रहने दिया है, तुमने कोई माहौल ऐसा रहने दिया है, हर तरफ जुल्म मचा रखा। तो इब्ने गज़ना ने कहा वक्त आप जैसा आदमी शायद छोड़ के नहीं जाए, बड़ी तौहीन है, बड़ी जिल्लत, फिर क्या कहेगा कि वक्त जैसा आदमी इतना शरीफ इतना अच्छा ही शहर छोड़ के चला गया। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में कोई बड़ा आदमी तंग आ गए कि इस मुल्क में इंसाफ रहा ही नहीं, मैं तो जाता हूं छोड़ता हूं, तो लोग कहेंगे नहीं आप फैलाइए, आप अपने वतन का ख्याल तो रखा होगा ना, जैसे होता है किसी के साथ। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को वापिस ले आया, उसका हजरत आप हिजरत नहीं करेंगे, اور حرم میں پہنچ کے اس نے پناہ دی. اس نے کہا وہ اگر ہجرت کر کے جا رہے تھے شرم آنی چاہیے, اتنا شریف آدمی جہاں جائے گا لوگ کہیں گے کہ کیا ظلم مچا ہوا ہے اس معاشرے میں, اتنا شریف آدمی ہجرت کر کے چلا گیا ہے. خیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جاتے ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے, اس نے پناہ دے دی. لمبا قصہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہجرت کر, حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کر کے چلے گئے, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کے ہجرت نے کی تھی, اور ان کے بعد یہ پہلا شخص ہے جو اپنی بیوی کو لے کے ہجرت کر رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ہجرت پہ کوئی پابندی نہیں تھی اس وقت, یہ تو ہجرت پہ پابندی پھر لگی ہے جب مکہ والوں کو, تو یہ پہلا تجربہ تھا کہ لوگ اس طرح گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو بڑی ہجرت ہوئی ہے انہیں نفرا, اس میں یہ قریش نے اپنی ذلت سمجھی اور قریش ہجرت کرنے والوں کو مارتے تھے, نہیں کرنے دیتے ہجرت. یہ پہلا موقع تھا اس سے قریش نے نہیں روکا, اور ایک صحابی کے نام گئے انہوں نے انگیا سے کہا کہ تم بھی آ جانا گھر کی سمجھنے سے لے کے. وہ پہنچی تو انہوں نے کہا سناؤ کیا ہو رہا تھا, اس کے اس طرح سفر کر کے آ رہی ہوں تو چلو چل پڑے اسی کا بتاؤ مکہ میں کون ملا جس کو دیکھا تھا. اسے کہا ہاں مکہ میں نے اتنا کو دیکھا اپنا بھی ملا تھا, تو راستے میں مجھے عمر نے روکا اور عمر نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے, تو میں نے کہا میں ہجرت کر رہی ہوں, اس کا تمہارا شور میں نے کہا چلا گیا. تو عمر نے کہا تم لوگ کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا تم نے اس شہر کو رہائش کے قابل رہنے دیا تو شریف آدمی یہاں رہ سکتے؟ تو اس کا پھر اسے کہا کہ میں عمر کی آنکھوں میں نمی دیکھی جس سے دکھ ہو کہ ہم لوگ جا رہے ہیں گھر چھوڑ کے. تو اس نے کہا یہ خطاب کا بیٹا جو ہے نا گھر میں گدا بھی ہے. اس نے کہا ہاں گدا تم نے رکھا ہوا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم وہ گدا ایمان دیا ہے, کہ یہ عمر ایمان نہیں لا سکتا, اس کے دل میں نرمی ہے. ایک ایسی بات کرتی ہو کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا. خدا کی شان ہے کہ آدمی کبھی کبھی کیا چیز دیکھتا ہے, سوچتا ہے, پیشنگوئی کرتا ہے, اللہ کیا منظور ہوتا ہے. اس ہجرت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہاں اتنا کے جا رہے تھے حبشہ کی پولیس نے پکڑ لی, پولیس نے جیل میں ڈال دیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے کہا میری جان چھوڑو, ہم لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں. اس نے کہا پیسے لو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیسے دیے اور جان چھڑائی. حنفی فقہا کے جد اول ہیں, ساری حنفی فقہ یہاں سے پھوٹتی ہے. اسی لیے آداب کہتے ہیں کہ ظلم سے اپنی جان کو بچانے کے لیے رشوت دینا چاہیے. تو کہتے ہیں جہاں سے شروع ہوئی ہے نا حنفی فقہ, حضرت نے دی تھی جب کسی آدمی کا حق بنتا ہو نا تو وہ کہتے ہیں اپنا حق وصول کرنے کے لیے, اپنے حق کو ظلم سے بچانے کے لیے اگر کوئی پیسے دے دیتے یہ جائز ہے. حضرت نے شروع فرمایا تھا, حضرت رضی اللہ عنہ نے دیے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے پھر گئے ہیں, پھر وہاں پر افواہ پھیل گئی کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر دیا. جب یہ افواہ پھیلی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ واپس پلٹے, اور یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ہے بڑا عجیب. اس پہ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بات کریں گے. یہ بڑی مشکل حدیث ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم نازل, اور آپ پڑھ رہے تھے سورہ نجم, اور آپ نے فرمایا تم لات اور غزہ, اور تم نے لات اور غزہ کو دیکھا. یہ قرآن کی آیت ہے, اور مناطق ثالثۃ الاخرى, اور تیسری دیوی جس کی پرستش مکہ والے کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پڑھ رہے تھے اور کفار مکہ قریب ہو کے سن رہے تھے. سورہ نجم ہے یہ ایسی چیز کہ اس کی آیات اتنی خوبصورت ہیں, اور اچانک آواز آئی افرائیتم اللات والعزی مناط الثالثۃ الاخرى, اور تم نے دیکھا ہے تیسری دیوی مناط کو اور لات کو اور دوسرا کو. اتنا شفاعت ہونا لت التجا, اور یہ سب اللہ کی بیٹیاں اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں. یہ سننی تھی یہ چیز کہ مکہ والے اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یہ تو ہم کہتے تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا ایسا خدا کا تعلق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سجدے میں گئے, سب کفار مکہ سجدے میں گر پڑے, انہوں نے کہا شکر ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے, جس چیز کو شرک کہتے تھے آج خود اقرار کر لیا. یہ وہ چیز تھی جو حدیث میں آئی ہے اور یہ ہوا ہے واقعہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا حیران کی کیا ہو رہا ہے, کفار مکہ کو مسلمان اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, کفار مکہ سجدہ کر رہے ہیں. اصل قصہ کیا تھا, یہ بڑی مشکل حدیث ہے, یہ جب پہنچی ہے بات حقیقت میں ہوئی ہے لیکن خبر کا جو رنگ بدلتا ہے. جب یہ ہمیشہ پہنچی تو ایک آدمی نے کہا وہ تو ساری سجدے میں پڑے ہوئے تھے, وہ مسلمان ہو گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ جب سنا تو واپس آئے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واپس آئے. اور اس مسعود رضی اللہ عنہ نے مکہ میں داخل ہو جب دیکھا تھا کو کہ سارے اسی طرح مشرک ہیں, وہ سمجھ گئے کہ خبر غلط پہنچی ہے, کچھ اور معاملہ ہوا ہوگا. وہ واپس ہجرت کر کے چلے گئے. پھر انہوں نے ہجرت کی ہے جب انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ سے ادھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں, تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حبشہ سے ہجرت کی ہے مدینہ, اور ان میں سے بڑے خوش نصیب تھے جو فوری طور پر پہنچے ہیں بدر سے پہلے, کچھ پہنچے ہیں احد سے پہلے, اور کچھ لوگ پہنچے ہیں غزوہ خیبر جب ہوا ہے 6 ہجری میں اس وقت پہنچے ہیں, کچھ اس کے بھی بعد پہنچے ہیں پتہ ہے مکہ کی قریب قریب. تو یہ مہاجر وہاں سے آتے ہیں. اب ہوا کیا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور صحابہ بھی حبشہ چلے گئے, انتقال ہو گیا. انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا بس وہی نماز پڑھ لی تھی, جو دیکھ کے گئے تھے وہی دین تھا, یہی شیریں تھی ان کے پاس. اب جس صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اس نے اس حکم پہ عمل کیا جس نے مکہ میں دیکھا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا حبشہ سے بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, تو میں نے سلام دیا, آپ نے جواب نہیں دیا, تو میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا ضرور میرے کسی نے کسی غلطی گناہ کی خبر ہو گئی ہوگی. حضرت نے جواب نہیں دیا, مجھ سے ناراض ہیں. اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا, آپ نے فرمایا ابن مسعود یہ نماز جو ہے نا پہلے اس نے سلام کے جواب دینے کی اجازت تھی, اب اللہ نے منع کر دیا ہے اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا. تو اب جو صحابہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے یا حبشہ میں رہ گئے ان کے نزدیک تو دین دے کر سلام کا جواب دیں, یہ جو آئے ہیں تو انہیں پتا چلا اچھا یہ تبدیلی ہو گئی ہے, یہ ایسے ہو گیا ہے, اب منع فرما دیا, اب یہ کر لیا. بہت چیزیں ایسی ملیں گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ دور تو تھا نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بتاتا کہ یہ چیز ہو گئی ہے اور یہ چیز ہو گئی ہے, اور نہ ہی کوئی کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع تھے. مصر میں جس نے جو کچھ دیکھا ہے اور جس نے حبشہ میں جو کچھ دیکھا اس سے ادھر دیکھا ہے, انہوں نے آپ کے وہی دین آگے امت کو بتایا کہ یوں کرو. اب علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں آئے ہیں, کوفہ والوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا, انہوں نے خلافت وہاں قائم کر دی, جمالی 4 سال وہاں رکے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا, یہ سب لوگ وہاں کے تھے کوفہ والے. کوفہ والوں نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے, نتیجہ یہ نکلا کہ کوفہ سے جتنا دین آیا ہے جتنا مسلک آیا ہے ہم حنفی سارے دین سے آئے. مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بھی ہاتھ باندھتے, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں تجلے مرتا, انہوں نے کہا یہ دین ہے, ان کا یہ دین, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے بھی ہوا ایسے بھی ہوا ہے. اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب مجھے پتا چلتا ہے کہ ایک ہی مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی 2 آراء ہیں, اس کا فتویٰ یہ ہے, اس کا فتویٰ یہ ہے, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سونے کی کانیں بھی مجھے مل جائیں نا اتنی خوشی نہیں ہوتی, اس لیے کہ غصہ پیدا ہو گئی عمر کے لیے, یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے, یوں بھی عمل ہو سکتا ہے اور یوں بھی عمل ہو سکتا ہے. زکات کا مسئلہ میرے پاس آیا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اس پہ زکات کیا دینی ہے, کپڑوں پہ زکات کوئی نہیں ہوتی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ان کا گھر کے فرنیچر پہ زکات ٹھیک ہے, کھانے پینے کے برتنوں پہ تھی، ان کا اسی طرح یہ زیورات ہوتے جو کہتی ہیں گھریلو چیز ہے، اس کو کوئی زکات نہیں ہوتی۔ حنفی فقہا نے کہا نہیں حضرت، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس پہ تو زکات ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ جب روایت پہنچی تھی ان کا صحابہ رضی اللہ عنہ زکات دیتے کا نام ہو، اس لیے شافعی فقہ میں وہ زیورات جو عورتیں گھروں میں استعمال کرتی ہیں کہتی ہیں اس پہ کوئی زکات نہیں۔ اور ہمارے نزدیک کیونکہ سونا ملکی معیشت میں بڑا اثر رکھتا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ ہے، اس زکات کی وجہ سے غریبوں کا نفع ہوتا ہے، اس کے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس سے زکات ہے۔ استعمال ہوا کہ قرآن، پھر وہ قرآن جو منسوخ ہو گئی، پھر امت کا تعامل اور حدیث، یہ چاروں چیزیں دین بن گئی۔ امت کا تعامل چلتا آ رہا ہے، آمین اونچی آواز سے کہنا، تین مدینہ منورہ کوفہ میں نہیں تھی، لوگ آہستہ آواز سے آمین کر دے، بس ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امت کو اکٹھا کر دیا، پھر وہ نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جن جن مسائل پر اکٹھا کر دیا نا، پھر امت نے اس میں تبدیلی نہیں کی، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے بڑے اکابر موجود تھے۔ امیر المومنین نے جس چیز میں یہ سمجھا کہ ایک کر دینا چاہیے، انہوں نے ایک کر دیا۔ مثلا طلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق دیتے تھے اور آتا تھا رضی اللہ عنہ کے پہلے دو سال، ان کے خلاف 10 سال نہیں، پہلے 2 سال بھی جو آتا تھا طلاق دے کے، پوچھتے تھے کتنی طلاقیں دی ہیں، کہتے جی 3، نیت کر کے ایک طلاق کی نیت تھی، 2 تو ویسے ہی پکی کرنے کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ اپنے ابتدائی خلافت کے 2 سال کہتے تھے ٹھیک ہے، تیسرے سال انہوں نے کہا لوگ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ سچائی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 3 طلاقیں لے کے آتے ہیں اور مجھ سے آگے جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دیتے تھے کہتے تھے ایک ہے نافذ ہوتا تھا، 3 دیتے تھے کہتے تھے 3 بھی ہیں یہ بھی نافذ ہوتا تھا۔ تو لوگوں، اب لوگ جو جھوٹ بولنے لگے ہیں، تو جو کہے گا 3 دی ہیں، ہم کہیں گے 3 ہی ہو گئی ہیں، ہم ایک والی بات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ زمانے میں دیانتداری غالب تھی، وہ بات تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، سارے علماء مجتہدین نے کہا قیمتی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکٹھا کر دیا۔ 20 تراویح پڑھانے پہ اب تک امت میں 20 تراویح چاروں ائمہ کی نزدیک ہیں، کوئی نہیں بدل سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نفقہ اور سکنا، رہائش اور کھانا پینا، طلاق یافتہ عورت کا ایک فیصلہ طے کر دیا، امت میں سب نے اسے قبول کر لیا، اس لیے کہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فتوے پہ عمل کر لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد یہ چیز ہوئی ہے کہ بہت سی چیزوں میں شہروں کا تعامل چلا ہے کہ اس فلاں شہر کے لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں شہر والے کیا عمل کرتے ہیں، تو اس لیے دین کی ارشاد اللہ رحمۃ اللہ جو تشریحات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں یہ بھی ہیں، اور پھر وہ مسئلہ جو حدیث میں بھی نہیں آیا، قرآن میں بھی نہیں آیا، سکرات میں بھی نہیں ملتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں ملتا، مجتہدین میں آگے ہے۔ اب اجتہاد وہ کرتے ہیں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے، اور یہ اجتہاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے شروع کر دیا تھا، کتاب و سنت کو سامنے رکھتے تھے کہ جو ان کی سمجھ میں بات آتی تھی کہتے تھے ہمارا اجتہاد یہ ہے، سہولت کا ڈر رکھتے، قانون سہولت کے لیے بحث شروع کی، چوری پہ ہاتھ کاٹنا ہے، اچھا کس چیز کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ سارق اور سارقہ، چور اور چورنی، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ۔ اب کتنے پہ ہاتھ کاٹے ہیں، کوئی نصاب ہونا چاہیے نا، کیا انڈا کو چوری کر دے گا اس پہ بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور کیا 10 لاکھ کی چوری کر لے گا تو اس پہ بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ پھر چوری کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے اجتہاد کیے اور اس اجتہاد کو امت نے قبول کیا سیدنا مرزقان معمولی چیزوں پر، تو جہاں کسی کا حق بنتا تھا اس حق کی وجہ سے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، امت نے اسی طریقے کو لی. مثلا حضرت سعد رضی اللہ عنہ لکھ کے بھیجا کہ حضرت سعدی نے سرکاری مال میں سے اتنے پیسے چرا لیے، سیدنا مرضی اللہ عنہ کا صحابی کاٹوں گا، اتنا تو اس غریب کا حق بنتا ہی ہے نا، آخر آیا ہے، فرض ہے، تھوڑے سے پیسے سرکار کے لیے لیے تو ٹھیک ہے، کوئی ہم نہیں آتا. مقدمہ آ گیا، نوکر نے آئینہ چوری کر دیا. آئینے اس زمانے میں شیشہ آئینہ چین چایا کرتے تھے، تو صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ میری بیوی کا آئینہ تھا، عورتوں کے لیے ہار سنہار کی چیزیں تو بہت قیمتی اور محبوب ہوتی ہیں، آئینہ چوری ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا. پھر میں کہا کاٹ گیا عمر رضی اللہ عنہ کا، میں تو نہیں کاٹتا، صاحب نوکر بھی تمہارا ہے، آئینہ بھی تمہارا ہے، بیوی بھی تمہاری ہے، گھر بھی تمہارا ہے، تو میں نہیں کاٹتا، کوئی حرج نہیں، ہو جاتا. اچھا کس پہ ہاتھ کاٹنا ہے؟ انہوں نے کہا اتنی مقدار ہے، یہ مقدار ہے جو ہاتھ کاٹ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس پہ ہاتھ کاٹا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. قانون پورا ایک بن گیا کہ قوانین جو ہیں وہ کس طرح ترتیب پائے. اجتہاد انہوں نے کیا کہ لوگوں کی سہولت کس میں ہے، لوگوں کو جینے دو، لوگوں کو آزادی دو، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آزادی اور آسانی اور سہولت کی طرف لاؤ، تاکہ لوگ اس دین کو اس وجہ سے نہ چھوڑ دیں. اس دین میں سختی، یہ دین کی روح ہے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی روایت لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکوں کو بچوں کو کھیلنے کی اجازت دو، اور اگر تم اس پہ پابندی لگا دو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو اتنا سخت ہے کہ اس میں تو کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، فرمایا لینا ہے. امام بہتری رحمت اللہ کے بارے میں بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے الزام لگا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مصر میں ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا، اور قصہ یہ ہوا کہتے وہ بکرا رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. بکرا کہتے ہیں ڈول کو، ایک اس کے وہ بکر رضی اللہ عنہ یہ نہیں، ابو بکرا ایک صحابی تھا، طائف کے سرکفی کے، بہت تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑے سمجھدار شمار کیے جاتے تھے. جب طائف کا محاصرہ ہوا ہے تو وہ دیکھتے رہے کئی دن اس جنگ کو اور لڑائی کو. آخر انہوں نے سردار کے بعد سے انہوں نے کہا ڈول ایک لو اور بڑے برتن اور ڈول میں مجھے بٹھاؤ. بٹھایا گیا تو ان کا چرخی کے ذریعے مجھے نیچے اتارا. چرخی کے ذریعے جب ڈول نیچے اتارا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ڈول والا کون ہے، بکرا ڈول والا کون ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ مطلب اسلحہ نہ چلانا. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان، مصر چلے گئے، وہاں پہ حکومت رہی، سب چیزیں رہی. مصر میں مسلمانوں نے پہلا یا کوفہ میں واقع ہے، کوفہ میں کوفہ تشریف لے گئے، کوفہ کی حکومت تھی. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک عورت کے ساتھ دیکھا، اور وہ اس طرح ہوا کہ آندھی چلی اور کھڑکیاں کھل گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے، انہوں نے کھڑکی سے جو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ مغیرہ ہے، اور انہوں نے اور لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا دیکھو اور دوبارہ ہو یہ مغیرہ کے ساتھ کون. آج تک اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی چار آدمیوں کی گواہی پہ زنا کی حد جاری ہو جائے کبھی نہیں، اور ہو جاتا یہ پہلی مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور وہ چلے گئے قاضی کے پاس اور انہوں نے کہا مغیرہ نے یہ حرکت کی ہے. مغیرہ نے کہا میں نہیں کیا ایسے. انہوں نے کہا یہ گواہ، انہوں نے معاملہ اٹھایا اور ان کی نمبر والا پوچھ لیا, انہوں نے حضرت سے جا کے نمبر سے کام فیصلہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ نے گواہوں کو بلایا, جرا کیا, تین گواہوں نے گواہی کی, جب نے انہیں اس حال میں دیکھا, چوتھے کی گواہی چڑھائی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک رضائی میں مغیرہ کو ایک عورت کو دیکھا ہے, بس میں اتنا جانتا ہوں, اس سے زیادہ میں کوئی گواہی نہیں دے. نصاب پورا نہیں ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ان تینوں پہ حج جاری کرو. انہوں نے مغیرہ کی شعبہ سے پوچھا, انہوں نے کہا حضرت میری بیوی, انہوں نے کہا اس کی سالی, انہوں نے کہا حضرت میں نے آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں, ان کو شبہ ہو گیا ہے, میں ایسا نہیں. مغیرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو گئی, تین آدمیوں کو 80 درے پڑے کہ پاک آدمی کو تم نے تہمت لگائی ہے, اور جن پہ لگایا گیا یہ ان میں سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ پہ حد جاری ہوئی, حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکرہ کو اقرار کر لے کہ اس سے گواہی میں غلطی ہو گئی, میں اس کی شہادت بحال کر لوں. ہوتا تو قانون یہ تھا کہ اگر کسی پہ حد جاری ہو گئی ہے نا, تو وہ عدالت میں جا کے کسی بھی طرح عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا, اس کی گواہی قابل قبول نہیں رہتی, اور اس معاشرے میں کسی کی گواہی قابل قبول نہ رہے بھی ذلت کی بات تھی. لوگ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ آدمی کردار کا اتنا برا ہو جائے کہ گواہی نہیں دے سکتے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کٹکھٹایا, پھر چلے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے, نماز پڑھائی تو فرمایا موسیٰ آپ آئے تم کہ جی حضرت میں آیا, فرمایا کہ رکے کیوں نہیں, میں نے تمہارا سلام سن لیا, اگر مصروف تھا میں تو آ جاتا. ان کا حضرت یہی حکم ہے, تین مرتبہ اجازت مانگی جائے, چوتھی مرتبہ پھر گھنٹی یعنی ناپ کرنا نہیں. اسلام کا یہ کہاں سے, ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سبحان اللہ, یہ تو روز پتہ کی زندگی کی بات ہے, اور یہ مسئلہ مجھے نہیں پتا چلا. اب موسیٰ یہ تو ہر مسلمان کو بتاؤ نہیں, کیسی بات کرتے ہو, کون ہے تمہاری گواہی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی پتا موسیٰ علیہ السلام کا اچھا جب میں گواہی پوچھتا. آئے صحابہ کرام رضی اللہ کو دیکھا, کہ یہ سب سے کم عمر کون ہے, لوگوں نے کہا اسے سب سے کم عمر ہے, بچہ ہے, فرمایا جاؤ اور گواہی دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, تاکہ عمر کو یہ خیال رہے کہ یہ معاملہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں, سب سے چھوٹا جائے گواہی دیں تاکہ میرے مومن کو پتا ہو کہ سب سچ کہتے ہیں. حضرت ویتنام کے سامنے جا کے سب سے کم عمر نے گواہی دی, گواہی بہت بڑی, اور کسی کی گواہی ثابت ہو جائے وہ, یہ تو اتنا بڑا عیب تھا کہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ گواہی ثابت ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو عمر رضی اللہ جانتے تھے اس کے اثرات, اسی کبھی کبھی کہتے تھے ابو بکرہ کو جا کے کہو میرے سامنے آ کے ایک مرتبہ کہہ دے کہ غلطی ہو گئی ہے, میں اس کی شہادت بحال کر دوں گا. ابو بکرہ رضی اللہ نے کہا میں نے شہادت دی ہے اور زمین و آسمان جب تک قائم ہے ابو بکرہ قائم ہے, میں ہمیشہ شہادت دوں گا کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, میں اپنی گواہی سے نہیں دوں. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی جو تدوین ہوتی ہے اور جو اجتہادات ہوتے ہیں, یہ اجتہاد اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی آسان کی جائے, اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پکڑا جائے اور جکڑا جائے اور کسی طرح یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو. مومن کا عمل جس حد تک ہو سکے اس کا اچھے سے اچھا مصرف تلاش کرنا چاہیے کہ اچھا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چور لائے گئے اور فرمایا کہ کیا چوری ہو گئی ہے, فرمایا اچھا اتنی چوری کی, ایسے اتحاد پڑھو. جب جانے لگے تو فرمایا یہ چوری کی کیوں ہے, تنخواہ کتنی, ان کا اتنی, فرمایا اتنی تنخواہ, چوری کیا کی ہے کہ قبیلے کی اونٹنی ذبح کر کے کھا لے، ظاہر ہے کوئی قیمتی چیز نے ذبح کرنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی حال نہیں کاٹا جائے، اور اس کو لکھا کہ تمہاری اونٹنی جو ذبح انہوں نے کی ہے یہ اونٹنی کی وجہ سے کی ہے، جب تم اپنے ملازمین کو اتنی کم تنخواہیں دو گے تو لوگ لا محالہ جرم کریں گے. اور پھر جو بات لکھی ہے کمال کی چیز کی ہے، فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی رعایا میں کبھی ایسے نظام نہیں چلنے دوں گا کہ یہ مجبور ہو کے اللہ کی کسی ایسی حد کو توڑنے لگے جس کے لیے سزا ملے. اللہ کی قسم میں اپنی حکومت میں کسی ایسے نظام کو نہیں چلنے دوں گا کہ پبلک مجبور ہو کر توڑے قانون کو اور ان پہ پھر حد جاری ہو جائے. میں ایسا نظام نہیں چلنے. اونٹی کی قیمت ادا کروائی اور فرمایا کوئی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور ان کی تنخواہیں بڑھاؤ اور مزدور کی اجرت مقرر کی کہ اتنی اجرت ہے کم سے کم. اسی لیے وہ ایک دن منبر پہ آئے بیٹھے، فرمایا سب سے زیادہ پیٹو آدمی مدینہ منورہ میں بولا سب سے زیادہ کھاتا، اور لوگوں نے کہا فلاں حبشی ہے بہت کھاتا ہے. فرمایا کھاؤ بٹھاؤ جو چیز مانگتا ہے دو، اور کہا 30 دن تک اسے کھلانا ہے اور لکھنا ہے کہ کتنا کھانا یہ کھاتا ہے. 30 دن پورے ہو گئے، بتایا گیا کہ حضرت اتنا اس نے کھایا ہے، ڈیلی اتنا راشن سے چلے. فرمایا 30 آدمیوں کو بلاؤ، انہیں پورا مہینہ کھلاؤ. اب 30 آدمی آ گئے، نارمل انہوں نے بھی مہینہ کھایا تو کھلایا. فرمایا اچھا راشن اس پہ کتنا ہے اور اس پہ کتنا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک آدمی اتنا راشن کھاتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں اتنا کھاتا ہے. جو راشن زیادہ تھا اس کے پیمانے 1 کلو 2 کلو جیسے پیمانہ کوئی ہوتا ہے ناپ ہوتا ہے، برتن لے کے منبر پہ بیٹھے اور فرمایا میں اپنی انگلی کر کے ہر فرد کے لیے اتنا راشن کنٹین کر رہا ہوں، اور پروردگار میرے بعد اگر کوئی آدمی اس راشن کو کم کرے تو اللہ اس کی زندگی کے اتنے دن کم کر دے، موت دے دے اسے جو میرے اس کام کو تو دعا چل پڑا. اور اب کھاتے کیا تھے؟ کھجورے، آٹا روٹی بنا لیتے تھے اور زیتون کے تیل کے ساتھ کھاتے تھے، اور کچھ میٹھا سرکہ. یہ 4-5 بنیادی معاشرے کی ضروریات تھی. ہر جگہ کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، ہمارے یہاں گندم ضروریات جس سے بنگلہ دیش میں لے لیں گندم کس کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں چاول ضرورت. اسی طرح عربوں کے یہاں کھجورے سرکہ یہ چیزیں ہوتی تھی، اور روٹیاں ہمارے یہاں رہ گئی ہیں شاید گھر میں پکنی، باقی دنیا نے کیا سے کیا نظام کر لی ہے، کہاں روٹیاں پکتی ہیں. اب برطانیہ، جرمنی، فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، یہ سارے ملکوں میں جو وہ اتنے بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے ہیں، ابھی کاٹ کے وہ ڈنڈوں کو کھاؤ بس. ہر جگہ کی رہتا رہتا غذا ہے، اس معاشرے میں یہی چیزیں تھیں. وہ دے دیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مہینے بعد دو مہینے بعد اطلاع آئی، لوگوں نے پہلے بھی کہا کہ حضرت اتنی چیزیں جو آپ دے رہے ہیں نا اسٹاک ہو جائے گا گھروں. تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. پھر اطلاع آئی تو اسٹاک ہو گیا ہے، وہ اسٹاک لوگ لا کے مارکیٹ میں بیچنے لگے ہیں. کئی دن وہ چپ رہے. پھر کہا دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ صرف کھانے ہی باقی نہیں ہوتا، بیچتے ہیں پیسے لے کے دوسری ضروریات زندگی پوری کرتے ہوں گے نا. اور پھر فرمایا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو عمر کھاتا پیتا چھوڑ کے جائے اللہ کے یہاں زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ پوچھے کہ عمر میں بھوک تھی تم نے کیا کیا، میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا. لوگ کھاتے ہیں، یہ اشتہار ہے کہ کتنا راشن کس کے لیے مقرر کرنا ہے، نہ ذوقر رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اتنے پیسے. اس طرح سے یہ قوانین بنا کرتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بدارج کے نمایاں اندر ان شاء اللہ پھر بات